如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النساء کے 13 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کے قتل کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دے رہا ہے. قتل خطا ہو تو پھر کیا رہنمائی ہے، اور اگر قتل عمد ہو، جان بوجھ کر قتل کیا جائے، تو پھر کیا وعید ہے. پہلے قتل خطا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی فرمایا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، ممکن نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے. جیسے آج کل ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سڑک کے حادثے میں کسی کے ہاتھ سے مارا جائے، غلطی سے ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ جنگ کے دوران پتہ نہیں تھا، سمجھے کہ کافر ہے لیکن غلطی سے اپنے مسلمان بھائی کو مار دیا، تیر چلایا تھا کافر پر، غلطی سے مسلمان بھائی کو لگ گیا. تو فرمایا مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ ہے کہ غلطی سے. ومن قتل مؤمنا خطا، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، اب کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبت مؤمنا، تو ایک مومن غلام کی گردن کو آزاد کرنا ہوگا. ودیتم مسلمتن الى اہلہ، اور جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو پورا پورا خون بہا دینا ہوگا. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ مقتول کے گھر والے خود ہی صدقہ کر دیں، خود ہی معاف کر دیں. اب آج تو چونکہ غلامی کا ادارہ نہیں ہے، غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ہے. آج اب خون بہا ہی ہے، خون بہا کتنا ہوگا؟ یہ پھر 100 اونٹوں کے برابر خون بہا ہوتا ہے، اور وہ پھر ہر دور میں مفتی ہے جو طے کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اب وہ 100 اونٹوں کے حوالے سے کتنی رقم ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دینی ہے قاتل کی طرف سے. فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ، اور پھر اگر مقتول کا تعلق کسی ایسے قبیلے ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن مرنے والا وہ مومن ہے، فتحریر رقبت مؤمنہ، تو پھر صرف ایک مسلمان کی گردن ہی آزاد کرانا ہوگی، مسلمان غلام کی گردن کو آزاد کرانا ہوگا. اب اس صورت میں اس کافر قبیلے کو خون بہا نہیں دیا جائے گا، ورنہ وہ رقم ظاہری بات اسلام کے خلاف استعمال ہوگی. بَإِمْكَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، فدیتم مسلمتن الى اہلہ، تو چونکہ اس کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہے، لہذا اب پورا پورا خون بہا دینا ہوگا اس کے گھر والوں کو. وتحریر رقبت مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کی گردن کو بھی آزاد کرانا ہوگا. فمن لم یجد، تو جو کوئی یہ نہ پائے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ غلام آزاد کرا سکے اور خون بہا دے سکے، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر اس کو دو مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے. اگر درمیان میں ایک بھی گیپ آ گیا تو گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی. اگر شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیے لازمی میں، اور درمیان میں رمضان کے روزے آ گئے، تو پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں. کنٹینیوس یہ دو مہینے کفارے کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. توبتم من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے. مکان اللہ علیمن حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کی بڑی سخت آیت، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، تو اس کا بدلہ ہے جہنم، خالدن فیہا، اس جہنم میں وہ رہنے والا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوا، ولعنہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی وعید جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے. لیکن آج کل اس حوالے سے کتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے. اس قسم کی آیتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنوں کی جانیں، پورے پورے خاندان بھون دیے جاتے ہیں، بعض اوقات خودکش حملے میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس میں بھی بے گناہوں کو مار دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ کہو اس کو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، راستے میں کوئی شخص نظر آیا، اب اس کو خطرہ ہوا ہے کہ مجھے کافر سمجھ کے کہیں مار نہ دیں، اس نے سلام کیا. اب سوئے ذہن مت رکھو کہ یہ کافر ہے، اس نے سلام صرف جان بچانے کے لیے کیا ہے. دنیا میں ہمیں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ اس کی زبان کی بنیاد پر ہی کرنا ہے، اقرار باللسان پر، تصدیق بالقلب، دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ فیصلے آخرت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے سینوں میں کیا. تو جو زبان سے دین کی بنیادی باتوں کا اقرار کرے گا ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، قانونی اعتبار سے مومن سمجھیں گے، ہم اسے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کرو، بلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. تب تک غنا عرض الحیات الدنیا، کیا دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ اس کو کافر قرار دے کر اس کو مارو، اور جو بھی اس کے پاس ہے مال غنیمت کے طور پر تم اس سے چھین لو، اس سے لے لو. فعند اللہ مغانم و کثیرہ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کثرت سے غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، تم اس سے پہلے اسی طرح سے، تم بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی. یہ ان صحابہ اکرام سے گفتگو ہے کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہوئے، تو تم بھی اس سے پہلے اسی طرح سے اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا اور تمہیں اسلام کی دولت عطا کی. فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، برابر نہیں ہیں مومنوں میں سے وہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں بغیر کسی عذر کے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں. ابھی دعوتیں عام نہیں ہیں، ہر ایک کو حکم نہیں دیا گیا اللہ کی راہ میں نکلو، ایک آپشن ہے کہ جو نکلنا چاہے نکلے، جو نہ نکلنا چاہے نہ نکلے. نفیر عام تو تھی صرف غزوہ تبوک میں کہ سب نکلو، اس سے پہلے غزوات میں ایسی نفیر عام نہیں تھی. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ نہیں نکلے، تو نہ نکلنے پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ نفیر عام نہیں ہے. لیکن جو نکلے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہے بنسبت ان کے کہ جو گھر پر بیٹھے ہوئے بغیر کسی عذر کے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان لوگوں پر جو گھروں پر بیٹھ رہے ہیں، ایک درجے کے اعتبار سے. یعنی ایک درجہ فضیلت ہے کن کو؟ ان کو جو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ ہر ایک سے اللہ نے وعدہ اچھا کیا ہے. یعنی چونکہ عام حکم نہیں ہے نکلنے کا، لہذا جو گھر پر بیٹھا اس نے گناہ کوئی نہیں کیا، لہذا اس سے بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے. لیکن فضیلت زیادہ اسی کی ہے کہ جو رضا کرانہ طور پر اللہ کی راہ میں نکلے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے اعتبار سے، درجات منہ و مغفرت و رحمہ، یہ درجات ہے اللہ کی طرف سے، بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پھر ان لوگوں کی مذمت جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے تیار نہیں تھے، فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، ظالمی انفسہم، اور جن بد نصیبوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے بے بس تھے. قالوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، ارے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی، فتحاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیوں تم بیٹھے ہوئے تھے ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل تھا، فاولائک مأواہم جہنم، تو ایسے بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. تو اہمیت کسی خطۂ زمین کی نہیں، اہمیت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے. اگر کہیں پر اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان کے جو کہ بے بس ہیں مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والبلدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلتن، کہ جو بیچارے نہیں پاتے کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی اسباب کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر سکیں، ولا یہتدون سبیلا، اور جو نہیں پاتے ہدایت راستے کی بھی، ان کو پتہ نہیں راستہ کیا ہے، کیسے ہم جائیں گے مدینہ، فاولائک اس اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرے گا، وکان اللہ عفوباً غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. میں کیسے صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ کافی دن سے تیاری کر رہے تھے کہ بس پاکستان میں رہنا، اب یہاں رہنے کے حالات نہیں، میں کینیڈا شفٹ ہو رہا ہوں، اور چلے گئے کینیڈا، کافی دن تیاری کرتے رہے، ایک ہفتے بعد دیکھا تو واپس پاکستان میں. میں نے کہا آپ تو اتنی تیاریاں کر کے گئے تھے، کہنے لگے ایک تو وہاں پر مسجدیں بہت دور دور ہیں، بعض جماعت نماز کا بہت ہی امکان کم ہے، اور دوسرا ہر طرف بےہودگی ہے، برہنہ جسم ہے، ننگی ٹانگیں ہیں، ہر وقت کا گناہ مل رہا ہے. تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں پر نیکی کا موقع تو مل نہیں رہا، اور بلا وجہ برائی ہر وقت میرے سامنے ہے، تو میں واپس آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ بڑا محمود ہے، ہمیں یہیں پر رہ کر یہاں کے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ کہ اگر یہ علاقہ چھوڑ کے اپنی آپ کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں تو یہاں پر کون اصلاح کا کام کرے گا؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے بگڑے ہوئے معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کی اصلاح کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا فرمایا، ذاتی تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے، سنت تو یہ ہے کہ یہاں پر رہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ نیک لوگ جمع ہوں، متحد ہوں، اور شر کا مقابلہ کر کے اور یہاں پر جو ہے وہ خیر کو غالب کرنے کی کوشش کرے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعۃ، تو وہ زمین میں کثرت سے وسعت بھی پائے گا، جگہ بھی پائے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجراً الی اللہ و رسولہ، اور جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرنے والا بن کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے ہماری ہجرت ہے، کیوں امریکہ کی طرف اور یورپ کی طرف، کینیڈا کی طرف، دنیا کے لیے چند روزہ عیش کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں، نہیں، جس کی ہجرت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. فرمایا ثم یدرک الموت، گھر سے نکل گیا اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے، دین کے لیے، ہجرت کے لیے، اور راستے میں اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہو چکا. ہجرت کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج قبول ہو جائے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کافر کلمہ پڑھ لے سچے دل سے، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیث میں ہے. تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا، بکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم اندیشہ محسوس کرو کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر وہ تمہارا کھلے دشمن ہیں. بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کا حکم اسی وقت ہے جبکہ کافروں کی طرف سے اندیشہ ہو کے وہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایسے سفر میں بھی قصر کی جبکہ کافروں کی طرف سے ڈر تھا، اور آپ نے ایسے سفر میں بھی قصر کی جبکہ کوئی خطرہ نہیں تھا. تو سنت یہ ہے کہ جب بھی ہم سفر کے لیے نکلیں، ہاں سفر کی ایک مسافت ہے جو مختلف ہے مختلف فقہاء کے نزدیک، اگر اتنی لمبی مسافت کا سفر ہو تو پھر قصر نماز کی اجازت ہے، اور یہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اجازت ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے تو قصر کو لازم رکھا. جب بھی آپ نے سفر کیا تو آپ نے قصر کی، قصر میں یہ ہے کہ فجر کی نماز تو پوری پڑھی، دو سنتیں بھی دو نفل بھی، لیکن ظہر میں صرف دو فرض، عصر میں صرف دو فرض، مغرب میں تین فرض، عشاء میں دو فرض، اور پھر تین وتر. لہذا یہ ایک اللہ کی طرف سے رعایت ہے، اس رعایت کو ہمیں اویل کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سفر کی مشکلات کے دوران یہ رعایتیں دی. اب اس کے بعد صلاۃ الخوف کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ دشمن کی طرف سے خطرہ ہو، اور یہ خطرہ ہو کہ اگر پوری کی پوری جماعت ایک ساتھ نماز پڑھے گی دشمن اکبار کی حملہ کر دے گا، اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اب آج تو یہ کام بڑا آسان ہے، آج تو یہ کہ دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک جماعت پہلے ہو جائے دوسری جماعت بعد میں ہو جائے، اور جب ایک حصہ جماعت پڑھ رہا ہو لشکر کا تو دوسرا اس کی حفاظت کرے، اور پھر وہ حصہ نماز وہ حصہ جس نے حفاظت کی ہے لشکر کا وہ نماز پڑھے تو پہلے لوگ آ کے حفاظت کریں. دور نبوی میں یہ معاملہ ذرا نازک تھا، ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں اس جماعت میں شرکت کروں جس کی امامت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اللہ نے پھر خاص طریقہ سکھایا کہ جب نبی امامت کر رہے ہوں تو کس طریقے پر نماز پڑھی جائے کہ تمام لشکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیں. طریقہ یہ بتایا کہ آپ نیت باندھیں گے اور آدھے لوگ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں گے، آدھے پہرے پر ہوں گے. آپ ایک رکعت پڑھانے کے بعد دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھے رہیں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگ کھڑے ہو کر اور اپنی جو ایک رکعت دوسری وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے وہ چلے جائیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد بقیہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے اور وہ بھی آپ کے پیچھے اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، آپ سلام پھیر دیں گے اور وہ پھر جو ان کی پہلی رکعت رہ گئی ہے کھڑے ہو کر جیسے لیٹ کمر نماز میں کرتا ہے وہ اپنی پہلی رکعت بعد میں پڑھ لیں گے. اس طریقے پر پورے کے پورے لشکر کی نماز آپ کی امامت میں ہو جائے گی. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب اے نبی آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ نماز کے دوران اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، مراد یہ ہے کہ اپنی نماز پوری کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور پھر دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے کہ نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو پھر اے نبی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈھالے اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں. کیوں؟ بَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے مال و اسباب سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں ایک ہی دفعہ اور تمہارا صفایا کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم عزم من مطر، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، کیچڑ بہت ہے، اسلحہ ساتھ دے کر کھڑے ہونا مشکل ہے، او کنتم مرضا، یا یہ ہے کہ تم بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اسلحہ ساتھ اٹھائے رکھنا مشکل ہے، انتظو اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ سائڈ پر رکھ دو، بخضو حضرکم، البتہ اپنی ڈھالیں، اپنی پروٹیکشن وہ ساتھ رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، یعنی صرف اللہ کا ذکر نماز کے دوران نہیں ہے، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، نماز پوری کر چکو تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ اور وہ خطرے کی کیفیت ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو، پھر جو پورے نماز کے عام طریقہ ہے اس کے مطابق نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی پانچوں وقت کی نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کسی قوم کا تعاقب کرنے کے حوالے سے سستی نہ دکھاؤ، کیوں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، تم زخمی ہو اور تمہارے لیے اب کسی دشمن کا تعاقب کرنا مشکل ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو جیسے تمہیں علم اور دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، ایسے ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے ان انعامات کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، کافروں کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا، اگر وہ کوئی بامردی دکھا رہے ہیں، بہادری دکھا رہے ہیں، مال اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں کیا ملے گا، ان کے لیے تو جہنم ہے، جبکہ تم جو بھی اس راہ میں قربانی دو گے تمہیں تو اللہ کے اجر ملے گا، تو تمہیں تو ان کے مقابلے میں زیادہ پامردی دکھانی چاہیے، تو لہٰذا جب بھی اللہ کے رسول حکم دے کہ کسی قوم کا پیچھا کرنا ہے تو اس کے حوالے سے سستی نہ کرو، بکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کتاب کے ذریعے سے اور اس بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، ولا تقل للخائنین قتیما، اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے مت جھگڑیے، پس منظر میں واقعہ ہے، ایک منافق نے کسی کے ہاں سے آٹا چوری کیا، جس تھیلے میں آٹا تھا اس میں ایک سوراخ تھا، پہلے وہ منافق آٹا اپنے گھر پر لے کر گیا، پھر اسے خیال آیا کہ کہیں برآمد نہ ہو جائے، اس نے جا کر یہودی کے آٹا بطور امانت رکھا دیا، اب وہ جو آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا اس سے آٹا گرتا رہا اور پورا ٹریک بن گیا آٹے کا، کہ آٹا پہلے کہاں گیا پھر کہاں گیا، یہودی کے یہاں سے آٹا برآمد ہوا، یہودی نے کہا کہ یہ تو میرے پاس منافق یہ شخص رکھا کر گیا ہے بطور امانت، منافق نے کہا کہ چوری کی ہے یہودی نے، الزام اس پہ دے دیا، اس انداز سے منافق کے سب گھر والے آ کر روئے کہ اللہ کے رسول بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور سمجھا کہ واقعی یہودی نے ایک مسلمان کے اوپر ایک جو ہے وہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی ہے، اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق خیانت کرنے والے ہیں اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیے، واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اے نبی ایسے لوگوں کی طرف سے مت جھگڑیے جو اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا گناہگار ہو، یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، جبکہ وہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ ایسی باتوں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہا انتم ہاؤلاء، اے مسلمانوں یہ تم ہی ہو، جادلتم انہم فی الحیات الدنیا، کہ تم ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں جھگڑ رہے ہو. مسلمان بھی یہودی کے خلاف جذباتی انداز سے آگے کہ ہمارے بھائی کے خلاف الزام لگا رہا ہے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو کون ان کے بارے میں اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, اور کون قیامت کے دن ان کی طرف سے وکیل بن کر اللہ کے سامنے آئے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, دیکھو جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا یا اپنی جان پہ ظلم کیا, ثم یستغفر اللہ, پھر اس نے اللہ سے بخشش مانگی, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. ومن یکسب اثما, جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے, فانما یکسبہ علی نفسہ, وہ گناہ کماتا ہے اپنے ہی خلاف, وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ, اور جس نے کوئی خطا کمائی, او اثما, یا کوئی گناہ کمایا, ثم یرمی بہ بریئا, اور پھر اس نے اس کا الزام کسی ایسے شخص کو دے دیا جو بے گناہ ہے, فقد احتمل بہتانا, تو اس بد نصیب نے تو بہت بڑا بہتان اٹھایا, وہ اثم مبینہ, اس نے تو بڑے واضح گناہ کا ارتکاب کیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوحدنا.